نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تسر وتمم بالخير محسن انسانیت اس میں سے آج بہت ہی خوبصورت ٹاپک پڑھیں گے جس کو آپ کہہ لیجئے کہ بہت سالوں کے انتظار کے بعد یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تحریکی سفر میں جو اقرا بسم ربک الذی سے شروع ہوا اس وقت سے لے کر وہ وقت کہ جس کا انتظار قوموں کو بھی ہوتا ہے اور افراد کو بھی ہوتا ہے اور وہ ہے فتح. تو فتح مکہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے. رقت بھی ہے دل میں, شکر گزاری بھی ہے کہ اللہ تو نے ہمیں اس پیارے نبی کی امت سے بنایا کہ جس نے اپنی انتھک کوششوں سے بالآخر امت کو ایک ایسی فتح کے قریب کروایا کہ جس کے بعد پھر دشمنوں کے سارے وہم اور گمان اور خیالات اور ساری چیزیں جو تھی وہ ان کے دلوں سے نکل گئیں. تو آئیے پڑھتے ہیں اور ساتھ ساتھ اپنے لیے دعائیں کریں گے کہ اللہ ہمیں ضائع ہونے سے بچا اور اے مالک تو ہمیں بہترین طریقے سے اس دین کو لینے والا بنا دے. پڑھیں گے چوتھا بڑا مارکہ فتح مکہ. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی میں ابھی تک بہت سارے مارکے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے لیے چنا. اور حقیقت یہ کہ آپ کی کوششیں بہت ساری تھیں لیکن بعض دفعہ ان کوششوں کو پورا ہوتا دیکھنے میں وقت لگتا ہے اور بہت سارے لوگ گھبرا جاتے ہیں. کچی دال یا بیچ میں پکتے سالن کو چکھیں گے تو وہ آپ کو اچھا نہیں لگے گا, وہ مزے کا نہیں ہوگا. لیکن اگر آپ اس کو پورا ہونے کے بعد ٹیسٹ کریں تو آپ کو بہت اچھی لگے گی نا. تو یاد رکھیے کہ یہ دین کے راستے کے جو کام ہوتے ہیں نا, اس یہ بھی اسی طرح کے ہوتے ہیں. لیکن ہم بعض دفعہ اس کو ناکامی سمجھ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ ناکامی نہیں ہوتی بلکہ وہ بیچ کا راستہ ہوتا ہے. ابھی آپ اتنے بڑے نہیں ہوئے, ابھی آپ بچے ہیں. ہاں بڑے ہو جائیں اور پھر وہی کام کریں جو بچے کرتے ہیں تو پھر خطرے کی بات ہے. تو پیج 457 بالکل اوپر سے انشاءاللہ ہم شروع کریں گے. اوپر قریش اور دوسرے مخالفین کی بڑی بڑی چڑھائیوں کا ذکر ہو چکا اور یہ بھی واضح رہے کہ بدر, احد اور خندق کے بڑے مارکوں میں جاہلی قوتیں یعنی خود چڑھائی کر کے مدینہ آئیں. پیچھے پڑ چکے ہیں نا, خندق میں بلایا تو نہیں تھا, یہ تو خود ہی آ گئے تھے نا اور بڑی بڑی قوتوں کو ساتھ لے کر آئے تھے. اور ساری آویزشیں اسلامی دارالحکومت کے آس پاس ہوئیں. آویزشوں سے مراد یہ کہ موومنٹس, جو کچھ بھی مسلمانوں کے خلاف ہوا. ان آویزشوں میں حکومت مدینہ نے محض مدافعانہ پوزیشن اختیار کی. یہ بڑا اہم نقطہ ہے, یاد رکھیے کہ حالات کی نفس کو پہچاننا چاہیے, کب کہاں کس سے کیسے بات کرنی ہے, کس سے کیسے ڈیل کرنا ہے, کب ہاتھ بڑھانا ہے, کب ہاتھ کھینچنا ہے. کیونکہ اللہ کے نبی مسلمانوں کو آنے والے وقت کے فتنوں سے نبٹنا سکھا رہے تھے. اب یہاں اس جملے کی نظر سے دیکھیے کہ مدینہ کے باہر دشمن کھڑا ہے. آپ ذرا سا اپنے آپ کو وہاں لے جائیں. حقیقی بات ہے کہ مسلمانوں کے پاس زیادہ ریسورسز تھے, حالات ان کے لیے سازگار تھے, تو دفاع کرنے کے بجائے جا کے ان پہ حملہ کیوں نہیں کر دیا. دیکھے نا کہ وہ خندق پار نہیں کر سک رہے تھے نا, تو مسلمان تو اس کے لیے مینٹلی پریپیئر تھے. سارے مدینہ سے نکلتے اور خندق کے ارد گرد پھیلے ہوئے دشمنوں کو جا کر پکڑ لیتے, لیکن پھر وہی ہوتا جو دشمن سوچ کے آیا تھا اور مسلمان اتنے نہیں تھے. تو ایسے وقت میں دفاع کرنا ہی کافی ہے یا پھر آگے بڑھ کر اقدام کرنا ہے. یہ زندگی کا ایک اتنا بڑا اصول ہے, اگر اس کو ہم سمجھ جائیں بہت ساری لڑائیاں ہی نہ ہوں اور بہت سارے لوگ جو ہم سے کٹ کٹ جاتے ہیں نا وہ بھی نہ کٹیں. کیوں نہ کٹیں؟ کیونکہ ہم مدافعانہ پوزیشن اختیار کیے بغیر اس وقت جب کہ ہمارے لیے حقیقت میں اقدام کرنا لازمی ہوتا ہے ہم دفاع کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ زندگی میں کامیاب ہونے کا ایک اصول ہے, اللہ سے مانگیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پوچھئے کہ اے میرے مالک اس وقت ان حالات میں میں کیسے ریئیکٹ کروں اور میں کیا یہ سارے معاملات جو آپ نے میرے سامنے پیش کیے ہیں اس میں صحیح رول ادا کر رہی ہوں. انشاءاللہ اللہ سے مانگیں گے, اللہ آپ کو خود ہی گائیڈ کرے گا اور جیسے کہ اس نے اپنے نبی کو کیا. مار کے خندق کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی بصیرت نے بالکل صحیح پیشن گوئی کر دی تھی کہ اب قریش کی چڑھائیاں ختم ہو گئیں، بلکہ یہ بشارت بھی دے دی کہ اب انشاءاللہ ہم ان کے خلاف دھاوا بولیں گے. چنانچہ بیچ میں جب صلح حدیبیہ واقعہ ہوئی اور قریش کی تلوار نیام میں چلی گئی، تو اس موقع پر فائدہ اٹھا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف تو شر پسند، کہہ لیں آپ ادھر شورش پسند لکھا ہوا ہے، یعنی جو شر پھیلاتے ہیں، غداروں سے مدینہ کو پاک کیا، اور دوسری طرف شمال کی جانب یہود اپنی قوت کے جو مضبوط مراکز بنا کر ان سے جنگی سازشوں کے اڈوں کا کام لے رہے تھے، یعنی بظاہر وہ ان کے گھر تھے لیکن وہ جنگی اڈے بن چکے تھے، یہ مراد ہے. اس کے ساتھ ساتھ قبائل کی چھوٹی چھوٹی شورشوں اور جنگی تیاریوں اور فتنہ پردازیوں کا پے در پے سرگرمی سے نوٹس لیا، اور ہر گڑبڑ کی اس پھرتی سے سرکوبی کی کہ مدینہ کا ماحول دور دور تک خاصا صاف اور پرامن ہو گیا. یعنی وہ لوگ جو شر پھیلانا چاہتے تھے، اللہ کے نبی نے ان کی بیخکنی کر دی، ان کو جڑ سے اٹھا دیا. اچھا لیڈر یہی ہوتا ہے، حالات کو دیکھ لیتا ہے، نفس کو پہچان لیتا ہے، کہاں سے فتنہ سر اٹھا سکتا ہے، کدھر سے خطرہ آ سکتا ہے، کدھر سے کوئی بات ہو سکتی ہے، کدھر سے کیا. اس طریقے سے اپنے آپ کو لے کے رکھیں کہ آپ کو واقعی کوئی بندہ ہلا نہ سکے. پھر بھی یاد رکھیں، اللہ کی مدد ہی بندے کو کسی بھی فتنے سے بچاتی ہے. پھر اسی طرح سے مارکہ خندق سے فتح مکہ تک کے وقفے میں اسلامی ریاست کی دھاک بیٹھ گئی. اس کو ہائی لائٹ کریں، ایک دھاک کب بیٹھی تھی؟ بدر کے بعد. یاد رکھیے، جب ہماری کامیابیاں ہوتی ہیں نا تو دوسرے ہم سے مرعوب ہوتے ہیں، اور اگر کچھ دن تک کوئی کامیابی نہ ملے تو اپنے ہی ساتھی شیکی ہونے لگتے ہیں، ہمیں تو کام ہی نہیں کرنا آتا، ہم تو کر ہی نہیں رہے، کوئی فائدہ تو ہو ہی نہیں رہا، صحیح تو کام کرتا کوئی نہیں. یہ سب آزمائشیں ہیں، کام صحیح ہو کہ نہ ہو، کام تو ہے نا، میں تو موجود ہوں نا. دیکھیے آپ نے، میں نے کوئی ذمہ داری نہیں لی ہوئی نتائج کی، ہاں کوششوں کی ذمہ داری ہماری ہے. اپنی سی کوشش کریں اور خود سے ایک لمحے کے لیے پوچھئے، کیا میں مطمئن ہوں اپنی کوششوں سے؟ واقعی ان حالات میں میں جو کر سکتی ہوں وہ کر رہی ہوں؟ ٹرائی یور بیسٹ اینڈ لیو دا ریسٹ ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ. بہترین کی کوشش کریں اور باقی اللہ پہ ڈال دیں. اور مجھے تو لگتا ہے یہ جو بہترین کی کوشش ہے نا، یہ بھی اللہ سے ہی کہنا پڑتا ہے، اللہ ہمیں بہترین کی کوشش کرنے والا بنا دے، ورنہ زندگی ضائع ہوتی. آپ سوچئے تو صحیح، اللہ نے ہم پہ کتنا کرم کیا، اس وقت اٹھا کے بٹھا دیا. سوتے تو کیا ہوتا، گھر بیٹھتے تو کیا ہوتا، کسی اور دنیا کے کاموں میں اس وقت مصروف ہوتے تو کیا ہوتا. یہ جو ہو رہا ہے یہ سب سے بہتر ہے. یہ ہے وہ جو آپ کو بیماریوں اور تکلیفوں اور پریشانیوں سے بچاتا ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ تو ہمیں اپنے دین کے غم لگا دے اور دوسرے غموں سے بے نیاز کر دے، اور اللہ ہمارے سارے معاملے سارے کام تیرے حوالے، تیرے سپرد، تو کافی ہو جا ہمیں. ہمیں ہمارے اوپر نہ چھوڑ، ہمیں لوگوں پہ نہ چھوڑ، ہمیں انسانوں کی سوچوں پہ نہ چھوڑ، ہمیں ہماری پلاننگس پہ نہ چھوڑ، ہمارے ارادوں پہ نہ چھوڑ، ہماری خوبیوں ہماری سکلز پہ نہ چھوڑ، بس تو ہمیں اپنے ساتھ ڈال دے، ہمارا ہاتھ تھام لے اور ہمیں گرنے سے بچا لے، اور اللہ ہمیں آزمائشوں میں گھرنے سے بھی بچا لے. پھر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ وہی ہوگا جو آج ہم پڑھ رہے ہیں، اور وہ ہے مکہ فتح ہوتا ہے. اور کتنے اعصاب شکن حالات سے اللہ کے نبی گزرے ان 8 سالوں میں، لیکن آخر میں کیا ہوا، دھاک بیٹھ گئی. آج بھی تھاک بیٹھی ہوتی ہے کچھ لوگوں کی، کچھ اداروں کی، کچھ ناموں کی، کچھ حکومتوں کی، کچھ سپر پاورز کی. یاد رکھیے، ان سب کے پیچھے ایک لمبا سفر ہوتا ہے، طویل محنت، جہد مسلسل. لیکن جو اس جہد مسلسل کا حصہ بن گئے اور فتح مکہ تک نہیں پہنچ سکے، اللہ کے پاس پہنچ گئے، اللہ ان کا اجر بھی ضائع نہیں کرتا. تو آپ یہ کہا کریں کہ اللہ مجھے اسلام کے پودے پہ بہار اور برگ و بارہ دکھا، لیکن اگر میرے بعد یہ لکھا ہوا تو نے تو میرا حصہ ڈال دے. بس پھر آگے کیا، تحریک اسلامی نے اپنے سیاسی وجود کو اچھی طرح منوا لیا. ہر طرف محسوس ہونے لگا کہ سچائی اور انصاف کی یہ نئی طاقت جو ابھر رہی ہے تو یہ کوئی ایسا غبار نہیں ہے جو ہوا کے ہر جھونکے کے ساتھ اڑنے لگے۔ ہر طرف محسوس ہونے لگا کہ سچائی اور انصاف کی یہ نئی طاقت جو ابھر رہی ہے تو یہ کوئی ایسا غبار نہیں جو ہوا کے ہر جھونکے کے ساتھ اڑنے لگے، اور اسلامی قیادت کا جھنڈا کسی کھوکھلے کھمبے پر نہیں لہرا رہا جسے پھونکوں سے گرا دیا جائے۔ عوامی عناصر کو محسوس ہونے لگا کہ مستقبل قریش کا نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ بھی نوٹ کیجئے گا، وہ کہتے ہیں نا کہ بڑا وہ جو آشیانہ نازک شاخ پہ بنے گا وہ بڑا کمزور ہوگا۔ ہمیشہ کوشش کریں کہ دین کے کاموں کو مستقل بنیادوں پہ کریں، اللہ کے کام کو احسن درجے پہ کریں، کچے پکے کام نہیں کرنے، ٹوٹے پھوٹے کام نہیں کرنے، چل چلاؤ نہیں کرنا، ورنہ کیا ہوگا؟ اگر اللہ نے آپ کے میرے ساتھ بھی وہی کر دیا، چلو چلو دے دو ان کو چل چلاؤ والی بات، چلو ان کو ایسے ہی فارغ کرو، نہیں، جیسے ہم چاہتے ہیں نا کہ اللہ ہمارے ساتھ اچھا کرے، احسن کما احسن اللہ الیک، سورت قصص میں اللہ نے کہا تم بھی اتنے ہی اچھے کام کرو جتنا اللہ نے تمہارے ساتھ اچھا معاملہ کیا۔ تو اللہ کے نبی کی یہ ساری کوششیں اب رنگ لانے والی ہیں۔ اب چونکہ دشمن سے نجات پانے کا کوئی راستہ اس کے سوا نہیں تھا کہ اس کے گھر کو ختم کر دیا جائے اور جاہلیت کی قیادت کا چراغ اس کے اپنے گھر میں گل کر دیا جائے، اس لیے دفاعی جد و جہد کی تکمیل کے لیے ایک نہ ایک دن جارحانہ اقدام ضروری تھا۔ قریش کی شامت اعمال کہ انہوں نے خود ہی معاہدہ حدیبیہ کو توڑ ڈالا جو فریقین کے درمیان ایک حفاظتی فصیلے امن بنا کھڑا تھا۔ پہلے بھی بات ہوئی کہ بنی بکر اور بنی خزایہ کے درمیان پہلے سے جھگڑا تھا اور انتقام در انتقام کا چکر چل رہا تھا، مگر بیچ میں یکایک مسلمانوں کی تحریک ایک تشویشناک مسئلہ بن کے نمودار ہوئی اور قریش اور دیگر مشرک قبائل محض اس کی مخالفت کے لیے ایکا کرنے پر مجبور ہو گئے۔ ایکا کیا ہوتا ہے؟ یونائٹ ہونے کا۔ ان کے جذبات مخاصمت کا، یعنی جھگڑنے کا، ان کے جذبات مخاصمت کا علاوہ کچھ دیر کے لیے اندر دب گیا، یہاں تک کہ جب صلح حدیبیہ واقع ہوئی تو اس کی ایک دفعہ سے فائدہ اٹھا کر بنو خزایہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوستی کا رابطہ جوڑ لیا اور بنو بکر قریش کے ساتھ رہے۔ کچھ مدت تو چپ چاپ گزر گئی، لیکن آخر کر پرانے جذبات انات کی بارود بھڑک اٹھی، یعنی وہ اندر جو دشمنیوں کے جذبے تھے نا وہ ابھر گئے۔ بنو بکر نے مصالحت کے اس دور کو غنیمت سمجھا جس میں کسی اور جانب سے تصادم کا اندیشہ نہ تھا۔ انہوں نے بنو خزایہ کے ایک آدمی قتل کیا، پھر بھرپور حملہ کر کے خوب ظلم ڈھایا، یہاں تک کہ حرم میں بھی اس کے پناہ گزینوں کی جان بخشی نہ کی اور حالت نماز میں بھی درگزر نہ کیا۔ بنو بکر کی اس خون ریزی میں قریش نے ان کو پوری پوری مدد دی تھی اور اس احمقانہ حرکت سے انہوں نے معاہدہ حدیبیہ کو پامال کر دیا۔ بنو خزایہ کی طرف سے عمر بن سالم نے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر فریاد کی، پھر بدیل بن ورقہ نے ایک وفد لے جا کر سارا حال سنایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حلیفانہ عہد کی وجہ سے واجب ہو گیا کہ بنو خزایہ کی مدد کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قاصد کے ذریعے قریش تک تین شرطیں صورتحال کو درست کرنے کے لیے بھجوائیں، ایک یہ کہ مقتولین کا خون بہا ادا کریں، دوسرے یہ کہ بنو بکر کی حمایت سے الگ ہو جائیں، ورنہ تیسری یہ کہ معاہدہ حدیبیہ کے خاتمے کا اعلان کر دیں۔ قریش توازن تو کھو ہی چکے تھے، کہلا بھیجا کہ صرف تیسری شرط منظور ہے، بعد میں پچھتائے۔ اب قریش کے حلقۂ قیادت میں تشویش پھیلی، لڑنے کی قوت ان میں ختم ہو چکی تھی، چند جنگی مارکوں میں ان کے قیمتی افراد ان سے چھن گئے تھے اور ان کی فوجی طاقت کو ناقابل تلافی چرکے لگ چکے تھے، یعنی ان کے اوپر حملے ہو چکے تھے۔ ادھر ان کی معیشت کا دامن بری طرح پارا پارا ہو چکا تھا، ان کی مدد کرنے والے یہود کچلے جا چکے تھے اور مدینہ ایک طرف دعوتی ذرائع سے اپنے اثرات اتنے وسیع کر چکا تھا کہ مکہ کے گرد بھی اسلامی ریاست کے حامی قبائل کا ایک حلقہ پیدا ہو چکا تھا۔ دوسری طرف معاہدانہ اور حلیفانہ تعلقات کا دائرہ پھیلایا جا چکا تھا۔ تیسری طرف مفسد قوتوں کو دبا کر ایک وسیع علاقے میں لا اینڈ آرڈر خوب اچھی طرح قائم کر کے نظام نو کی عمارت کو اٹھایا جا رہا تھا۔ اب قریش جارحانہ اقدام تو کیا کر سکتے، اب تو در حقیقت ان کے لیے اپنی جگہ پر بھی اپنا دفاع کرنا بہت مشکل تھا۔ ان کے لیے اب جو کچھ بھی بچاؤ تھا، معاہدہ حدیبیہ کے ذریعے تھا۔ یہ روک بھی انہوں نے خود ہی اپنے سامنے سے ہٹا دی، اور گویا از خود مدینہ کو دعوت دی کہ آؤ اور ہمیں کیفرِ کردار تک پہنچا دو۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو کیسے انہوں نے اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی ماری؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بیدار مغز، یعنی حالات کی نفس کو پہچاننے والا لیڈر ان کے سامنے تھا، اور اللہ کے نبی نے وہی کیا جو اس وقت کرنا چاہیے تھا۔ اے اللہ ہمیں بھی توفیق دے، اگر ہم کہیں بھی رہنمائی کے درجے پہ فائز ہیں، کہیں بھی ہماری بات سنی اور مانی جاتی ہے، تو اللہ ہم سے وہ بات کہلوا جو تیرا فیصلہ ہو۔ جیسے غزوہ خندق کے بعد جب سعد بن معاذ نے فیصلہ کیا بنو قریظہ کے حق میں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سعد نے جو فیصلہ کیا، سات آسمانوں پہ اللہ کا بھی وہی فیصلہ تھا۔ اللہ ہماری بھی رائے تیری رائے سے مل جائے، ہم اپنے نفس سے نہ بولیں، ہم اپنے خواہشات اور اپنے تفکرات کو سامنے نہ رکھیں، اے مالک یعنی ہماری موافقت کر دے اپنی رائے میں، کیونکہ یاد رکھیے اللہ کے رستے کے کام اللہ سے تعلق کے بغیر، اللہ کی مدد کے بغیر نہیں ہوتے۔ خیر آگے دیکھیے کیا ہوا۔ آخر مکہ کا سب سے بڑا جاہلی لیڈر پریشان ہو کر مدینہ روانہ ہوا کہ تجدید عہد کرائے۔ وہاں وہ ایسی حوصلہ شکن فضا سے دوچار ہوا کہ جس کا شاید وہ تصور بھی نہ رکھتا ہو۔ اشارہ ہے، بولیے، ابو سفیان کی طرف۔ وہ اپنی بیٹی ام المومنین حضرت ام حبیبہ کے گھر میں جا کر بستر پر لیٹنے لگا، تو بیٹی نے لپک کر بستر اٹھا دیا کہ آپ مشرک ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک بستر پر نہیں بیٹھ سکتے۔ پھر وہ حضرت ابوبکر صدیق، عمر، علی رضی اللہ عنہ اجمعین جیسے ممتاز مسلم لیڈروں سے جا جا کر ملا، اور ہر ایک سے مدد حاصل کرنا چاہیے۔ حد یہ کہ اس نے حضرت فاطمہ الزہرا کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سفارش کے لیے کہا، اور جب یہ بھی نہ ہو سکا تو چاہا کہ امام حسن عالم طفلی کے باوجود ہی، یعنی ابھی بچے تھے ہی، کو حضرت فاطمہ اس کی اجازت دے دیں، کوئی صورت نہ پا کر، یعنی بڑوں کے پاس بھی گیا منت کرتے ہوئے اور بچوں کے پاس بھی، کوئی صورت نہ پا کر بدخواسی میں اس نے حضرت علی کے مشورے کے مطابق مسلمانوں کے مجمع میں اپنی طرف سے یک طرفہ جوار یعنی مصالحانہ ذمہ داری کا اعلان کر دیا، اور بغیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جوابی قبولیت حاصل کیے مکہ واپس چلا گیا۔ مکہ والوں نے رودات پوچھی اور اس کے ایک طرفہ اعلان جوار کا حال معلوم ہوا، تو سب نے کہا کہ یہ تو حضرت علی نے تمہارے ساتھ مذاق کیا ہے، دیکھیے کہ انحطاط پذیر منفی طاقتوں کی بصیرت بھی کس طرح ماری جاتی ہے۔ انحطاط کہتے ہیں جو ڈاؤن ہو رہی ہو چیز، نقصان کی طرف جا رہی ہو، یعنی اب دیکھا جائے تو مکہ والوں کا کہہ لیجئے کہ ڈول جھک رہا تھا نا، تو ایسے وقت میں ان کو خود بھی نہیں سوجھ رہا کہ کرنا کیا ہے۔ یہ بھی ایک بہت اہم نقطہ ہے، کبھی حالات ڈاؤن ہونے لگے نا تو خود کو ڈاؤن نہ کریں، ہماری تو شوگر بھی ڈاؤن ہو جاتی، ہمارا تو بلڈ پریشر بھی ڈاؤن ہو جاتا، اور پھر ہم خود بھی گر جاتے، بے ہوش ہو جاتے۔ نہیں، مشکل سے مشکل حالات میں پر امید رہیے، کیا ہوگا، زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، بس حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اور پورے شعور سے کہیے کہ اللہ ہمارے ہر معاملے کو کافی ہو جا، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، اللہ کی بنا سے بڑی پناہ کوئی نہیں، اللہ کے سہارے سے بڑا سہارا نہیں۔ ہم چھوٹے چھوٹے انسانوں میں الجھتے ہیں، وہ اتنی بڑی ہستی ہم پہ نظریں رکھتی ہے، اور اللہ تو ہمیں کبھی رسوا نہ کر، کبھی تنہا نہ کر، شیطان کے اور نفس کے فتنوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچا کے رکھے۔ جلد ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ مسلم رضاکار تیار ہو جائیں، اور اپنے گھروں میں بھی حکم دیا کہ ہتھیار تیار کر دیں، لیکن یہ امر بالکل راز میں رکھا کہ کدھر کا ارادہ ہے، حتیٰ کہ حضرت عائشہ کو بھی علم نہ ہو سکا۔ سبحان اللہ، کیا پتہ چلا کہ شوہر کو ہر بات نہیں بتانی چاہیے بیوی سے کو، یا دوسروں کو بھی، ساتھیوں کو بھی، جب جتنی بات بتائی جائے بتانی چاہیے اتنی ہی بتانی چاہیے۔ خیر، جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اسلحے تیار کیے تھے، غالباً قیاس سے بعض لوگوں نے اندازہ کر لیا ہوگا کہ مکہ پر چڑھائی ہونے والی ہے، کیونکہ اتنا بڑا لشکر کسی اور طرف لے جانے کی کوئی وجہ نہ تھی۔ یہ بھی نوٹ کریں، ساتھیوں کو بھی نہیں پتا، اور کیا لا اینڈ آرڈر ہے، نہیں بتایا جا رہا کہاں جانا ہے، نہیں بتایا جا رہا کیا ہوگا، بس تیاری کریں۔ آج آپ اور میں ہوتے اس جگہ پہ، سوچیں کچھ تو بتائیں، کچھ پھر پتہ تو ہو، جانا کدھر ہے، کتنے دن رہنا ہے، क्या पहनना है, रास्ते में क्या खाएंगे, कितने सवाल होते हैं हमारे। एतमाद नहीं है ना। सहाबा को अल्लाह के नबी पर अंधा एतमाद था, और इस एतमाद की बुनियाद पे वो आपके साथ जंगों में भी चल पड़ते थे और जिधर ज़रूरत पड़ती थी वहाँ भी पहुँच जाते थे। तो क्या पता चलता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाब थे वो आपके ऊपर अंधा एतमाद करते थे। अल्लाह ताला आपको मुझे भी अपने प्यारे नबी पर ऐसा ही एतमाद करने वाला बना दे। हातिब बिन अबी बलता कहलोयाल मक्का में घिरे हुए थे, और चूंकि इनका कोई कबीला हमायत के लिए ना था इसलिए उन्होंने इनके बचाव के लिए मदीना की तैयारियों का हाल एक खुफिया ख़त के ज़रिए कुरैश को लिख भेजा ताकि वो एहसान की बिना पर इनके अहलोयाल से तारुस ना करें, यानी उनको तंग ना करें। इनके साथ वो ये समझते थे कि इस इत्तला के बावजूद इस्लामी फ़ौज की फतह यकीनी है और इनका ख़त नतीजे के अतबार से कोई बड़ा नुकसान इस्लाम को ना पहुंचा सकेगा। इस वाक़े से अंदाज़ा होता है कि किस तरह खारजी हालात और ज़हनी तासरात में घिर कर कभी कभार किसी सालेह तरीन आदमी से भी इंतहाई दर्जे की लग्जिश हो सकती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस खुफिया ख़त का इल्म फ़ौकुल आम ज़राए से हुआ, और आपके भेजे हुए ने रोज़े खाक में जाकर मक्का जाने वाली एक औरत की चोटी से इसे बरामद किया। इतनी बड़ी ख़ता से नबी सल्लम ने इसलिए दरगुजर फरमाई कि खातिब मुखलिस थे, बदरी सहाबी थे, ईमान और हुस्ने किरदार रखते थे, और एक लग्जिश इनसे बतकाज़ाए बशरियत हो गई थी। इनका वाक्य आप पढ़ना चाहें डिटेल्स इसकी तो सूरत बोलिए, कुरान में ये कहाँ जिक्र है। चलिए, ये आपके आज के दिन का सर्च वर्क है। सबको ज़ुबानी याद होना चाहिए। पूरी सूरत में अल्लाह ने इसी को बुनियाद बनाकर पेश कर दिया। सूरत ममता है ना। अल्लाह अकबर, अल्लाह कैसे वैसे इम्तिहान लेता है, और मुखलसीन के भी इम्तिहान लिए जाते हैं ये भी याद रखिए, और मुखलसीन से भी गलतियाँ होती हैं। बस ये दुआ करें जमे रहे, हटे ना, हिले ना, अपने ही शर्म में ना आ जाएं कि नहीं मेरे से तो इतनी बड़ी गलती हो गई, ओहो मेरी वजह से इस्लाम को नुकसान पहुंचा। कुछ भी नहीं होगा, वो मालिक बचा लेगा अपने दीन को। आपकी मेरी गलतियों से भी अल्लाह का दीन बेनियाज है, याद रखिए। बस अल्लाह हमसे जो गलतियाँ हों उसकी इसलाह के बाद हमें अपनी इसलाह की तौफीक अता फरमाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10,000 सिपाहियों का लश्कर अजीम साथ लेकर 10 रमज़ान को मदीना से कूच किया। आपने एक अजीम फौजी जर्नेल की हैसियत से ऐसा हेर फेर का रास्ता इख्तियार किया, कुरैश की जो गश्ती टोली यानी जो वॉक करके ढूंढते थे इधर उधर दुश्मनों को देखते थे, यानी कह लीजिए कि जो हिफाजती टोले होते थे देखभाल के लिए निकली थी, वो किसी और तरफ मारी मारी फिरती रही और मुस्लिम फौज ने यकायक मक्का के सामने जा पड़ाव डाला। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुहफा पहुंचे तो आपके चचा अब्बास रजी अल्लाह अन्हु बिम अहलोयाल आ मिले, फिर मुकाम अबवा में पहुंचे तबू सुफियान बिन हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब, ये दूसरे अबू सुफियान हैं जो नबी सल्लम के चचाजाद भाई भी थे और हलीमा सादिया के वास्ते से आपके रजाई भाई भी थे, और इसी तरह अब्दुल्ला बिन अबी उमैया कौन थे, नबी सल्लम के फूफीजाद भाई थे और उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा के सौतेले भाई भी थे। इन्होंने हाजिर होकर बारयाबी की इजाज़त मांगी, यानी मुसलमान हो गए और अपने आप को अलग किया। मैं सोच रही थी कि ये सब नबी सल्लम के कज़न्स थे ना, आज लफ्ज़ कज़न में कितना कुछ आ जाता है, लेकिन ये सारे 21 साल तक नबी सल्लम के मुखालिफ रहे। हम तो अपने ख़ानदानों को नाराज़ नहीं कर सकते अल्लाह के लिए, रोने ही ना लग जाए, हाय बच्चे हाय बड़े। देखिए आज सारी पलट रहे, उनको पता लग गया कि अब वो बात होने लगी है जो कई साल से तैयारियां हो रही थी। खैर ये सब मुस्लिम हो गए, उन्होंने करीबी अजीज होकर इस्लाम की मुखालफत में जो शदीद अजियतें नबी सल्लम को दी थी इनकी बिना पर आपने मिलने से इनकार कर दिया, क्योंकि दीन का मामला था ना, आपको ज़ाती तौर पे तो नहीं लेकिन इस्लाम को तो वाकई इन लोगों ने तकलीफ़ दी थी। अबू सुफियान ने आलम यास में आ कहा कि अगर माफ़ी ना मिले तो मैं बाल बच्चों को अरब के आतशी रेगिस्तान में ले जाऊंगा और हम सब भूखे प्यासे रहकर मर जाएंगे। प्रेशर डाला कि आप अगर हमें माफ़ नहीं करेंगे तो हम फिर खुदकुशी कर लेंगे। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने भाई की सिफारिश की और हज़रत अली ने दोनों को मशवरा दिया कि हज़रत यूसुफ़ के भाइयों के अल्फाज में तलबे अफ़ करें, यानी माफ़ी मांगे। चुनाच उन्होंने जाकर वही कहा, तल्लाहि लक़द आसरकल्लाहु अलैना वइन कुन्ना लख़ातेईन, बखुदा अल्लाह ने आपको हम पर बरतरी बख्शी और वाकई हम ख़ताकार थे। नबी सल्लम का दिल इन अल्फाज से पिघल गया और आपने भी वही हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम वाला जवाब दिया, ला तसरीब अलैकुमुल यौम, आज के दिन तुम पर कोई पकड़ नहीं, कोई गिरफ्त नहीं। यग़फिरुल्लाहु लकुम वहुवा अरहमुर राहिमीन, अल्लाह तुम्हें माफ़ फरमाए और वह रहम करने वालों से सबसे बढ़कर रहम करने वाला है। क्या मंज़र होगा, कैसे काया पलटी। अगर ज़िंदगी में कभी आपने भी अल्लाह पे अपने मामले छोड़े हैं तो फिर आप इसको बहुत अच्छी तरह समझेंगे और इंजॉय करेंगे। असल बात यह है, हम अपने बदले खुद लेना चाहते हैं। हम अपने मामलात अपने हाथ में रख के समझते हैं कि हम बहुत अच्छी तरह से ये सब कर लेंगे, हालांकि ऐसा नहीं होता। कहिए फ़व्विज़ अम्री इलल्लाह वल्लाहुल मुस्तान अला मा तसिफून, फिर देखिए अल्लाह आपका हाथ कैसे थामता है। और सुबह शाम की दुआएं फितनों से बचाती हैं, तकलीफ़ों से बचाती हैं। अपने आप को हमेशा इस सोच के साथ देखा करें कि मेरा अल्लाह पर कितना तवक्कुल है, ज़ाती दूसरी चीज़ें दूसरों के ऊपर नज़रें कितनी हैं या अल्लाह पे कितनी हैं। जितना ज़्यादा अल्लाह से आप जुड़े होंगे ना, अल्लाह ताला आपको उतनी ज़्यादा मदद देगा, उतना ज़्यादा आपका साथ देगा। लोग आपके मुखालिफ होंगे, अल्लाह ताला मुआविन बन जाएगा। लोग आपको काट रहे होंगे, अल्लाह ताला आपको जोड़ रहा होगा। और अल्लाह करे कि हम ऐसे ही हो।